وودد بالصخور ميادان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي سرا. مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ عارف کا بدن تو دنیا میں ہوتا ہے، عارف کا جسم تو اجتماع میں دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح وابستہ ذات الہی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اس سے وابستہ ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر شے سے قطع تعلق رکھتا ہے، کسی غیر پہ تکیہ نہیں کرتا، کسی غیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، اگرچہ کہ عارف سب کی طرح کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اس کی بھی ازواج ہوتی ہیں، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، اس کے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بھی خرید و فروخت کرتا ہے، وہ بھی تجارت کرتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ عارف وہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے محروم نہیں کرتی. ولا یشغلہم عن ذکر اللہ طرفۃ عین. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی، چشم زدن کے لیے بھی، وہ چشم زدن کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے. ایک چیز ہے جو چھائی رہتی ہے ان کے ذہن میں کہ وہ اس سے غافل نہیں رہتے، اگرچہ کہ وہ ہنستے اور بولتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جاگتے اور سوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ ان کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے جس سے وہ غافل نہیں رہتے، ہر آن اس کا ذکر ان کے سامنے رہتا، کبھی وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے. ایسے موقعوں پر بھی جب کہ نازک مواقع ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی وہ بھولتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے، اس کے لیے ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی قریبی عزیز کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو چند دن تک وہ غم چھایا رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ شخص جو مغموم ہے وہ کھاتا پیتا ضرور ہے، دوستوں سے ملتا ضرور ہے، لیکن چونکہ قریبی عزیز کو، جیسے سگے بھائی کو یا سگے باپ دنیا اپنے سے جدا کر لیا ہے، تو وہ غم باپ کی جدائی کا غم، ماں کی جدائی کا غم، بھائی کی جدائی کا غم چند دنوں تک اس کے ذہن پہ ایسے چھایا رہتا ہے کہ کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا. یعنی وہ اگر کچھ کرتا بھی ہے تو ہم ہر آن وہ چیز اس پر غالب رہتی ہے. وہ اسے جھٹکنا بھی چاہے، یعنی اپنے سے دور بھی کرنا چاہے، اس سے لاتعلق بھی ہونا چاہے اور تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کش بھی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر آن وہ چیز یاد آتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چیز یاد آنے لگتی ہے. لاکھ دوست ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، پھر بھی ایک اندر سے ایک چیز ہے جس کو وہ بھول نہیں پا رہا ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ عبد ہمیشہ ایک لحظے کے لیے اس سے غافل نہیں ہوتا. صبح اٹھتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے کوئی عظیم سرمایہ دے کے سو رہا ہو، جاگتا ہے تو ایک دم اس کا خیال آنے لگتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ لٹیروں کے درمیان میں سرمایہ لے کے جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، اگر کوئی شخص بمبئی کے ٹرین میں سفر کیا ہے تو وہ میری مثال کو بہتر سمجھے گا کہ بمبئی کی لوکل ٹرین میں کوئی سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں اس کے جیب میں ہیں یا اس کے ساتھ ہیں، وہ چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ذہن بانٹنا چاہیں، لیکن چونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجمع کہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں غافل ہو جاؤں تو میرا یہ سرمایہ لٹ جائے گا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتا، بس اپنے ذہن پر وہ بات کو چھایا رکھتا ہے کہ ایک سرمایہ ہے میرے پاس اور اطراف میں لٹیرے لوگ موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سرمایہ لٹ جائے، کیونکہ تھوڑی سی غفلت آدمی کتنا ہی بڑا ہوشیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ذہین کیوں نہ ہو، اس کی ذہانت سے اس کے لٹ جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا غافل ہو جائے، بس ذہن اس کا کہیں اور بڑھ جائے تو اس کا جیب خالی ہو جاتا ہے. اگر وہ غافل نہ رہے تو اس کا سرمایہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی اتنی چیزیں ہیں جو یاد الہی سے غافل کرنے والی ہیں، کبھی ازواج کی محبت انہیں غافل کر سکتی ہے، کبھی اولاد کی محبت انہیں غافل کر سکتی ہے. یہ سب کے ساتھ انسان سفر کر سکتا ہے، صرف توجہ اس کی رہنے کی ضرورت ہے سرمایہ کی طرف. توجہ کر کے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ذہن پہ توجہ رکھے بس. اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں لیتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یتفکرون، کہ وہ اٹھتے اور بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کے ذہنوں سے ہٹتا نہیں ہے. جب اللہ ان کے پاس ہوتا ہے نا تو ایک نور ہے ان کے قلب میں، جیسے ایک سرمایہ ہے ان کے پاس. وہ جو میں نے آپ کو دو دن پہلے روایت سنائی تھی، کتنے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں نیند نہیں آئی ساری رات روایت سننے کے بعد. حقیقت بھی یہی ہے، مجھ پر بھی یہی گزری اور یہ واقعیت ہے، یہ واقعیت ہے کہ موت کے بعد اللہ یاد نہیں آتا. موت اس قدر بڑا جھٹکا ہے کہ موت کے بعد، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک ہلکا سا حادثہ انسان کی حافظے کو ختم کر دیتا ہے، تو موت اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نہ ماں کا چہرہ یاد رہتا ہے نہ باپ کا چہرہ یاد رہتا ہے بلکہ اللہ کا نام بھی بھول جاتا ہے, رسول کا نام یاد نہیں رہتا. اسی لیے قبر میں پہلا سوال اتنا ہی ہوگا, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا رسول کون ہے. اور وہ جو روایت تھی دوسری, اس میں یہ تھا کہ جب جہنمی سے پوچھا گیا تھا کہ تیرا رسول کون ہے, تو 100 سال کے بعد بس اتنا یاد آیا کہ وہ جس پر قرآن نازل ہوئی تھی, 100 سال کے بعد صرف اتنا اپنی نام یاد نہیں آیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر حسین حسین کہہ رہے تھے, ہم زندگی بھر علی علی پکار رہے تھے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو علی کا نام یاد رہے گا. نہیں, یاد نہیں رہے, اس لیے کہ آپ زبان سے کہتے تھے, آپ نے روح کی گہرائیوں میں نہیں اتارا تھا. خود امام حسین کہتے ہیں کہ دین ان کی زبان پر ہے, جب دنیا ان کے آڑے آ جاتی ہے تو قلت یانون دین والے لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. تو جب زبان پر ہے نا تو زبان جب بند ہو جائے گی خیال میں نا, جب خیالات ختم ہو جائیں گے, تفکرات ختم ہو جائیں گے, اس لیے کہ خیالات ختم ہو جانے والے, یہ حافظہ ہے نا, یہ حافظہ مرنے کے بعد ختم ہو جانے والا ہے, صرف نفس باقی رہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ نفس کو پاکیزہ کرو. قرآن کا حافظہ ذہن میں ہے نا, حافظے قرآن کو قرآن یاد نہیں رہے گی پہلی رات, مرنے کے بعد حافظ قرآن کو ایک آیت بھی یاد نہیں رہے گی, کیونکہ وہ اس کے حافظے میں تھا قرآن, اور موت سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے. نفس باقی رہتا ہے. اگر وہ آیتیں نفس کے اندر اتاری تھیں جیسے نیند سے اٹھتے ہی چوک کے اس چیز کو ہم ٹٹولتے ہیں یا نہیں ٹٹولتے ہیں, یعنی آنکھ کھلتے ہی یاد آتا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی ہماری, اللہ یاد آتا ہے یا اللہ یاد نہیں آتا ہے, سوتے وقت اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا ہے, محفلوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں. ذکر پروردگار زبان پہ نہیں ہوتا, اور لفظ ذکر یاد کو کہتے ہیں, لفظ ذکر پکارنے کو نہیں کہتے. اذکرکم کا مطلب یہ نہیں ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, یعنی تم زبان سے مجھے پکارو میں زبان سے تمہیں پکاروں گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جب اللہ یاد رکھتا ہے تو ایک نور پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب میں. یہ منہ بولی یاد نہیں ہوتی ہے, یہ حقیقی یاد ہوتی ہے. جب اللہ دل میں آتا ہے تو ایک نور ایجاد ہوتا ہے. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, ہم ان کے لیے ایک نور خلق کرتے ہیں, جب بھی وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے رہتے ہیں تو اس نور کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں, یعنی وہ بولتے ہیں تو گویا نور کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں تو نور کے ساتھ, وہ سنتے ہیں تو نور کے ساتھ, وہ گفتگو کرتے ہیں تو نور کے ساتھ, یعنی وجعلنا له نورا, ہم ان کے لیے ایک نور قرار دیتے. یہ یاد الہی کے ساتھ ایک نور آ جاتا ہے, وہی نور انہیں تقویت پہنچاتا ہے, انہیں اکیلے پر کا احساس نہیں ہوتا, وہ نور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے, جو انہیں دوسروں کی ضرورت کو نہیں محسوس ہونے دیتا کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, والنعم المولى والنعم النصير، ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، پھر انہیں غیر خدا کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب ہوتا ہے تو سب ہوتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سلوات پڑھو محمد. تو کہا وجعلنا له نورا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ویمشی فی بطنہ، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہم و ہم صرف پیٹ ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا ہم و ہم صرف شکم ہوتا ہے، وہ صرف شکم پوری کے لیے سوچتے ہیں، یعنی جب بھی فکر کرتے ہیں کیسے پیٹ بھرے گا، ابھی کھانا کھائے، ابھی پھر سوچتے ہیں پھر کیا کھائیں گے، ابھی کھا ہی رہے ہیں، کھاتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد کہاں ملنے والا ہے، پوچھتے ہیں کبھی کھا تو لو اس کے بعد پوچھو، کبھی اب اس کے بعد کہاں جانا ہے، کہاں کھانا ملے گا. پھر وہ جب کھاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں، پھر رات میں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں صبح میں کیا کھائیں گے. ایک صاحب مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کیا قوم قوم کی فکر میں ہیں، ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو رات کو کھائیں تو صبح میں سوچنا پڑتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو رات میں کھائے تو پھر صبح کی سوچنا پڑتا ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے ادھر ادھر کی سوچنے کی، جن کے لیے سوچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ رات میں کھائے تو صبح کیا سوچنا پڑتا ہے، اتنا آروہ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو یہ فکر بہت ہے، یعنی معاشی فکر بہت بڑی فکر ہے. یہ فکر رکھتے ہوئے اور کوئی فکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے، یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان نور کے ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شکم کے ساتھ چلتے ہیں، جو شکم کے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کے، یعنی ان کے ہم و غم اور پوری فکر معاشیات میں لگی رہتی ہے، کیسے دن بیلنس پڑے گا، کیسے دولت آئے گی، ہمیشہ دولت چھائی رہتی ہے، اور خواب میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کہیں دولت ہاتھ سے چھینی نہ جائے، اس فکر میں رہتے ہیں، کیونکہ ذہن پہ وہ چیز چھائی رہتی ہے. اب اگر یہ چیز چھائی ہوئی ہے، پھر اگلے سال حسین محرم میں آئیں گے، لیکن 10 مہینے تک حسین یاد نہیں آتے، حسین چلے جاتے ہیں، پھر گواتے ہیں، پھر اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے. یعنی یہ غم دل سے چھوڑ دیتے ہیں محرم جانے کے بعد، پھر اگلے سال تازہ کیا ہے، پھر علی اکبر کے داغ کو بول کے پھر تازہ کرتے ہیں آئندہ سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ غم ان کی زندگی کا لازمہ نہیں بنا، غم ان کی روح میں داخل نہیں ہوا، یہ غم کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں ہیں، بلکہ غم ان کے لیے ایک چورن کی طرح ہے کہ چند دن کے لیے ایک غم کو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ غم کے بوجھ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو غم ان کے لیے ایک بوجھ ہے، غم حسین بوجھ نہیں ہے، غم حسین ہماری حیات کیا لازمہ ہے، اس لیے کہ غم حسین ہی وہ غم ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. غم حسین وہ ہے جس نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، غم حسین وہ ہے کہ جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی محبت کے آگے نہ اولاد کی محبت ہے، نہ جگر پاروں کی اہمیت ہے، ماں بہن کی ناموس بھی ناموس خدا کے بعد ہے. اگر عزت خدا خطرے میں پڑ جائے تو پھر ماں بہن کے خدا کی نہیں اللہ کی حرمت کی فکر کرو. یہ ہے معراج امام حسین کی. تو کربلا معراج ہے ان لوگوں کی کہ جو نور کے ساتھ اٹھتے ہیں، نور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم درک نہیں کر سکتے. کربلا ادراک سے باہر ہے، کربلا کو سمجھنے ورنہ ورنہ کون یہ خیال کر سکتا ہے, کسی یقین آ سکتا ہے کہ کوئی شخص, جب آپ کو یہ سنایا جاتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو دین کے لیے کام کرتا ہے, تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے کہ دنیا میں سب باتیں چھوڑو, آج کی دنیا میں کون ہے جو دین کی فکر کرتا ہے؟ صرف فکر کرنا آج کے لیے آپ یقین نہیں مان سکتے کسی بھی شخص کے بارے میں کہ وہ آج کے اس دور میں دین کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے. ایسے انسان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آج کے ماحول میں کہ کوئی اللہ کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہو. سوچنے والے پر آپ چپ کرتے ہیں آپ, اور یقین نہیں کرتے کہ آج کے دور میں کوئی اللہ کا بھی اللہ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا. تو پھر اس دور کے لوگ کربلا کو کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ اس بات کا یقین نہیں کر سکتے کہ کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ کو یقین نہیں آتا, تو پھر آپ کو کربلا کیسے یقین آ رہی ہے؟ اس لیے کہ کربلا کو بغیر کسی ذاتی اغراض کے, بغیر کسی مقصد کے, سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا نام ہے. امام حسین کو کربلا میں کوئی دولت کے ملنے کا امکان تھا, ثروت کے ملنے کا امکان تھا, جاہ و نشو کے لیے کا امکان تھا. دسویں محرم کی صبح تو یہ سارے امکانات ختم ہو گئے تھے نا, حیات کا امکان بھی ختم ہو گیا تھا. پھر امام حسین علیہ السلام کیوں اتنا اپنا پورا خاندان داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں اور ہتھیلی پہ لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کربلا کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ کیا اللہ بھی ایسی کوئی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنا گھر بار اجاڑ سکتا, جس کے لیے صبح اٹھ کے ہم دو رکعت نماز نہیں پڑھنا چاہتے اس کو راضی کرنے کے لیے؟ تو وہ لوگ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے؟ کیا اللہ اس قابل بھی ہے کہ جب اس کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا فہم بشر سے بہت بلند ہے. تو دعائیں کرنا پڑتا ہے کہ پروردگار ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, کربلا والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, معرفت حسین عطا فرما. بغیر دعاؤں کے کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. امام حسین کے خون میں اتنی تاثیر ہے آج بھی کہ اگر وہ خون اپنی کسی کی رگوں میں آ جائے اور وہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارا پورا وجود نور توحید سے جگمگا اٹھے گا. کربلا میں اتنی طاقت ہے, کربلا میں آپ کو پورا دین ملے گا صحیح شکل میں, سیرت نبی مکمل شکل میں آپ کو کربلا میں ملے گی, سیرت نبی آپ کو کربلا میں ملے گی. کربلا اب بھی حکومت میں نکل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلوں سے مسل سکتی ہے, کربلا خواب کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے بدل سکتی ہے, کربلا قلعِ فولاد ہے چلواروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا, کربلا تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تمام, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز عظام, کربلا جرأت انکار پیش سلطان, فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی, کربلا ভগবানের মত রূপ যখন প্রতিভাত আগর কর্মলা সরস্বতী হো যায় কর্মলা তিন পর চলনে বালো কে লিয়ে এক ঐসি তাকত ফরাহম করতি হ্যাঁ ঐসা জোশ বলবলা পেদা করতি হ্যাঁ ফির ইবাদত খুশ নহীন হতি ইবাদত ইশ্ক ইলাহিয়া মে হল জাতি হ্যাঁ ফির নামাজ খুশ নহীন বনতি ইবাদত মে লজ্জত নহীন হতি রোজা মে লজ্জত পেদা হতি হ্যাঁ হজ মে লজ্জত পেদা হতি হ্যাঁ যাকাত দেনে মে লজ্জত পেদা হতি হ্যাঁ
پیروی کرنے والے
وہی لوگ سیرت ابراہیم سے قریب ہے. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جایا جائے. کربلا جب بھی ذہن میں آئے تو یاد رکھیے کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی ماضی نہ ہو, جس کا کوئی مستقبل نہ ہو, جس کے بارے میں جس کی کوئی ریشہ نہ ہو. کربلا کے ریشے, کربلا کا ماضی سیرت ابراہیم سے جا کے ملتا ہے. سیرت خلیل, سیرت محمد لکھنی اور سیرت محمد سیرت حسین لکھنی. تبھی کرنا حسین نے کہا اسیر وسیرت چلتی وادی, میں اپنے دادا کی سنتوں کو جگانے کے لیے کربلا آیا ہوں. چاہے وہ محمد مصطفیٰ ہو, چاہے ابراہیم خلیل ہو, ابراہیم کی سنت کا احیاء کرنے کے لیے آیا ہوں. سیرت ابراہیم خلیل پر چلتے ہوئے حسین کربلا پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور میں جس طرح سے دین مبین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی تھی, اسی نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے. ہمیں سیرت حسین کو زندہ رکھنا ہے, یعنی وہی جذبہ جو امام حسین نے دیا ہے اس کو اپنے سینوں میں سنبھال کے رکھنا ہے. کہ آپ اپنے دور میں جب بھی امت کو اسلام کی ضرورت پڑے تو امام حسین کی طرح نکل کے باہر آنا ہے. عزیزان گرامی, کبھی جسم زندہ ہوتا ہے, کبھی جسم مر جاتا ہے, کبھی روح زندہ ہوتی ہے, کبھی روح مر جاتی ہے, اور کبھی قوم زندہ ہوتی ہے, کبھی قوم مر جاتی ہے. اگر جسم مر جائے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے, روح اطلاع کا شکار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر قوم مر جائے تو وہ بھی زندوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہوتی. تو جس طرح جسم زندہ ہوتا ہے تو رہنے کے قابل ہوتا ہے, اور روح زندہ ہوتی ہے تو جینے کے لائق ہوتی ہے. اسی طرح سے قوم بھی زندہ ہوتی ہے تو جینے کے لائق ہوتی ہے. لیکن اگر یہ مر جائے تو مردہ قوم کو زندوں کے درمیان نہیں رکھا جاتا, اس سے وہ خود بھی متاثر ہوں گے اور دوسروں کو بھی متاثر کر دیں گے. اس لیے اس کو زندہ کرنا ضروری ہے. اصلاح امت بہت ضروری ہے. تو جس وقت امام حسین علیہ السلام کا جو دور تھا, اس دور میں لوگوں کے کچھ لوگوں کے جسم بھی زندہ تھے, کچھ لوگوں کی روحیں بھی زندہ تھی. مسجدوں میں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور روزہ بھی رکھ رہے تھے. مدینے میں حج کرنے والے بھی تھے, زکات دینے والے بھی تھے, زندہ جسم بھی تھے, زندہ روحیں بھی تھی, لیکن امت مر چکی تھی. امت مر چکی تھی یعنی امر بالمعروف کو امت نے ترک کر دیا تھا. آپ بہترین امت ہیں, آپ کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ پوری قوموں میں سب سے بہترین قوم کون سی ہے؟ جواب کیا ہے؟ قرآن کا جواب کیا ہے؟ کم تم خیر امت, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کم تم خیر امت او رجت للناس, جو پوری دنیا کے لوگوں میں سے منتخب کی گئی ہے. کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرنے والے ہو, تم نہیں ہی منکر کرنے والے ہو. تو جو قومیں امر بالمعروف کرتی ہے وہ زندہ رہتی ہے, اور جو قومیں امر بالمعروف کو ترک کر دیتی ہے وہ قومیں مر جاتی ہے, وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. جن کے پاس نظام امر بالمعروف نہیں ہوتا, جو شاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ہنر نہیں رکھتے اور حق کو پہنچانے کی صدق نہیں رکھتے, باطل کو مٹانے کا ہنر نہیں رکھتے, وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے. جب قوم مر جاتی ہے تو یزید جیسا فاسق و فاجر امت اسلامیہ کا لیڈر اور رہبر بن جاتا ہے, امت کا حوالہ بن جاتا ہے, جس سے معلوم ہوگا کہ امت کا اجتماعی شعور مر چکا ہے. اگرچہ کے بعد افراد زندہ ہو لیکن اجتماعی روح سیاسی فکر مر چکی ہے. جب شعور اجتماعی مر جاتا ہے تو صدام غالب آ جاتا ہے, نمرود غالب آ جاتا ہے, اور باقی حکومتیں غالب آ جاتی ہے. اقتدام لوگ غالب آ جاتے ہیں. جس طرح سے ممالک اسلامیہ میں آپ نے دیکھا کسی ملک پر ذاتی غالب آ گیا تھا, کسی ملک میں حسن مبارک آ گیا تھا, کسی ملک میں سلطان بیٹھا ہوا تھا, کسی ملک میں آل خلیفہ ہے, کسی ملک میں آل سعود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا شعور بڑھ چکا تھا. کل ایران میں محمد رضا شاہ کی حکومت تھی, ایک شاہ جا رہا تھا دوسرا شاہ آ رہا تھا. کیا شاہ کے زمانے میں مسجدیں نہیں تھی, لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کیا مجلسیں نہیں ہو رہی تھی, کیا تبرک نہیں تقسیم ہو رہا تھا, کیا لوگ ماتم نہیں کر رہے تھے, کیا 30 سال پہلے, کیا 25 سال پہلے شاہ کے دور میں مسجدیں آباد نہیں تھی, کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, کیا ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے جا رہے تھے. سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اجتماعی شعور اتنا مر چکا تھا کہ محمد رضا شاہ جیسا فاسق و فاجر شخص اسلامی حکومت کا رہبر اور رہنما بنا ہوا تھا. کیا آج ایران میں چوری نہیں ہوتی, کیا آج ایران میں ڈکیتی نہیں ہوتی, کیا آج ایران میں بے پردہ عورتیں نہیں ہیں, کیا آج ایران میں نمازوں سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں. سب کچھ ہے, کل بھی زندہ لوگ تھے, فرد زندہ تھا, اجتماع اور قوم مر چکی تھی. آج چند افراد مرتا ہے لیکن اجتماعی شعور ان کا زندہ ہے. اجتماعی شعور زندہ ہونے کی وجہ سے آج بڑی بڑی طاقتیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہی ہیں. اس کا مطلب اجتماعی شعور اس چیز کا نام ہے, امر بالمعروف اس حقیقت کا نام ہے. لوگ نماز کو واجب سمجھتے ہیں, روزے کو واجب سمجھتے ہیں, لیکن امر بالمعروف کو آپ لوگ واجب سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف کے لیے آپ نے پورے سال میں کیا کام کیا, کتنی کتابیں چھاپی, کتنے پوسٹر لگائے, کتنے مبلغین بھیجے, کتنی کتابیں چھپی, کتنے رسالے چھپے, کتنے پروگرام بنائے, کیا کیا امر بالمعروف کے لیے. امر بالمعروف کی مثال ایسی ہے جیسے اس شہر میں جھاڑو دینے کی مثال ہے. یہاں کھانا کھایا جا رہا ہے, پانی پیا جا رہا ہے, لوگ سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, لیکن جھاڑو نہیں دی جا رہی ہے. شوق ہو رہا ہے, شادیاں ہو رہی ہیں, میتیں نکل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جھاڑو نہیں دی جا رہی ہے. اگر جھاڑو نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ کسی بھی حال میں جھاڑو نہ دی جائے, کسی بھی محل میں جھاڑو نہ دی جائے, کسی بھی مسجد میں جھاڑو نہ دی جائے, کسی بھی حسینیے میں جھاڑو نہ دی جائے, کعبۃ اللہ میں اگر جھاڑو نہ دی جائے کیا ہوگا؟ چاہے کعبہ ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے حسینیہ ہو, چاہے آپ کا گھر ہو, صفائی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر صفائی کرنے والے تاکید کر دیں, صفائی کرنے والے جھاڑو دینے سے ڈرے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیسا دیں گے, ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, پتا نہیں لوگ کیا کہیں گے, اتنے سارے لوگ یہاں پھیرے ہوئے ہیں. اگر یہ جھاڑو دینے والے ڈر کے جھاڑو نہ دیں, اگر جھاڑو دیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہے, کتنا ملے گا جھاڑو دینے کا؟ اچھا ایک آدمی نے کوئی بھی نہ دے کیا ہوگا؟ ایک سال نہ دے تو کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں باطن کی جب نگاہیں کھل جاتی ہے تب کچرا نظر آتا ہے. امت کے آنکھوں میں جب باطنی پردہ اٹھتا ہے تب قومی جب شعور جانتا ہے تب قوم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, سلطان مسلط ہو گیا, اس نے مبارک مسلط ہو گیا, غزاقی مسلط ہو گیا, اور وہ بڑا شخص رانے آ گیا, ہمارے اموال لوٹ رہے ہیں, ہماری دولت برباد ہو رہی ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ سال ہر سال سے دولت پر قبضہ ہو رہا تھا اور وہاں کا بادشاہ کچھ سے ہونی حکومت کا آلے دار تھا جو اپنی مملکت کا پورا مال لوٹ کر دوسرے ممالک کو بھیج رہا. اس نے مبارک نے مصر کا 40% پیٹرول اسرائیل کو دیتا تھا 8 ڈالر میں, جبکہ آج کتنے ڈالر میں پیٹرول پہنچ چکا ہے؟ 100 ڈالر میں قریب پیٹرول پہنچ چکا ہے, لیکن اسرائیل کو 8 ڈالر میں پیٹرول جاتا تھا. لیکن امت بے شعور تھی. لوگ بھوکے تھے تو اپنا مقدر سمجھتے تھے، لوگ پیاسے تھے تو مقدر سمجھتے تھے، آٹو چلا رہے ہیں تو مقدر سمجھ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے مکانات میں رہ رہے ہیں تو مقدر سمجھ رہے تھے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے تھے، دیندار لوگ دینداری کر رہے تھے، لیکن دولتیں مصر لوٹ رہی تھی اور وہاں دشمنوں کو کا پیٹ بھرا جا رہا تھا، اسرائیل کو اسرائیل کا شکم پر کیا جا رہا تھا تاکہ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا جائے. تمہارے بھائی مر رہے تھے، تمہاری عزت بحال ہو رہی تھی، ملت اسلامیہ دھم سے مر رہی تھی، لیکن تم ظالموں کو اپنا پٹرول دے رہے تھے. جب شعور ملت مر جاتا ہے تو ان کے رہبر ان کے ساتھ ایسا ملاپ کرتے ہیں. امیر المومنین نے کیا کہا، لا تقربوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيوضع عليكم شرارة ثم تدعوا تجاوب لهم. جب وہ امر بالمعروف کو تک مت کرو ورنہ تمہارے اشراف تم پر غالب آ جائیں گے. جب غالب آ جائیں گے، جب تمہیں شعور بھی آئے گا تو شعور آ نہیں پائے گا، اس لیے کہ تمہارا شعور مرنے کے نتیجے ہی میں اشراف تم پر غالب آ گئے. تمہارا اجتماعی شعور اتنا مر چکا ہے کہ فاضل و فاضل کے تم بین پڑنے میں مجبور ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شہید شاگرد کے سامنے سر جھکا لیا، تم نے مصر کے فرعون کے سامنے اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا. کل بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ کل کے لوگ کتنے چاہتے تھے تو فرعون نے مصر کو خدا کہنے کا خدائی کو تسلیم کر رہے تھے، آج کے لوگ اتنے باشعور ہوئے تھے جو 30 سال سے ایک آدمی کا ظلم برداشت کر رہے تھے، فرعون کی فرعونیت کو برداشت کر رہے تھے. لیبیا میں کیا ہو رہا تھا، مصر میں کیا ہو رہا تھا، کیا جامع اظہر نہیں تھا؟ کیا مفتیان جامع اظہر بن گئے تھے؟ اخوان المسلمین مر گئے تھے؟ کیا دیندار لوگ مر گئے تھے؟ سب موجود تھے، لیکن امر بالمعروف کی توفیق سلب ہو چکی تھی. کسی کے اندر یہ جرات نہیں تھی کہنے کی کہ یہ فرعون مصر یہ حسنی مبارک ہمارا مال لوٹ رہا ہے، ہمارے اموال کو غارت کر رہا ہے، ہمارا بیٹ لوٹ رہا ہے. شعور مر چکا تھا. آج بیداری اسلامی کی لہر الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اجتماعی شعور جگانے کے لیے. آزادی یوں ہی نہیں ملتی. ایران جو آج ابر قدرت اور سپر پاور حکومتوں کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، یہ سبق ایران نے کس سے سیکھا ہے؟ ملت اسلامیہ سو رہی تھی، سب سے پہلے جو جاگا کب جاگا؟ یہ لوگ اب جاگ رہے ہیں، 30 سال بعد جاگے. تو ایران سے کتنے سال پیچھے ہوا مصر؟ لیبیا کتنے سال پیچھے ہوا؟ 30 سال پیچھے. اس وقت جبکہ امریکی اکنامی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے کہ اب امریکہ کو اپنے ہی لوگوں کو پالنا مشکل ہو گیا ہے اور اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، اس وقت امریکہ کمزور ہو چکا ہے. 30 سال پہلے امریکہ اتنا قوی تھا کہ اس کے سامنے رلنے کی کسی کو جرت نہیں تھی. اس وقت ایران میں آواز اٹھائی تھی. تو یہ خمیر کون سا خمیر تھا؟ یہ کربلا کا خمیر تھا. جب کربلا جاگتی ہے تو انقلاب پروا ہوتے ہیں. سلام علیکم.
وہ انقلاب دولت کے حصول کے لیے نہیں آیا تھا. اس انقلاب
چاہیے، یہی آواز تھی، ہمیں دین چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ملت اسلامیہ کی بیداری چاہیے، ملت کو کافر دولت سے چونکانا چاہ رہے تھے۔ کون جس کی خمیر نے عرفان الہیہ تھا، آیت اللہ خمینی کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر وہ کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے، عرفان ان کی گٹھی میں پڑ چکا تھا۔ 28 سال کی عمر میں انہوں نے پرواز کر ملکوت نامی دعائے سہر کا کی شرح کی تھی، انہوں نے بڑی بڑی عرفانی کتابوں کے تعلقات لگائے تھے، انہوں نے ریاضیات ریاضت کی تھی، عبادتوں کی تھی، اور اتنا اپنے آپ کو سنوارا تھا کہ دولت اور اقتدار کے آگے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ نہ شاہ کی دولت انہیں متاثر کر سکی، نہ شور شاہ کا روب چلا انہیں متاثر کر سکا، نہ بڑی طاقتوں کا روب تان انہیں متاثر کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور کہاں سے جانا، اور یہ شعور ملت اسلامیہ میں کسی اور کے پاس کیوں نہیں آیا، ایک شیعہ علم دین کی ہی زمین میں بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ ملت اور امت کے بارے میں صرف تشیع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نظریہ امامت ہمارے پاس ملتا ہے، امام امت کا خیال کرتا ہے اور امت سے غافل نہیں ہوتا، جو امام امت سے غافل ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ شہید کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اتنے سادہ تھے، اتنے سادہ لوگ تھے کہ نعوذ باللہ کسی نے انہیں بہتا دیا اور انہیں غلطی سے جھانسے میں لے لیا نعوذ باللہ، اور پھیر کے شہید کر دیا، اور ریتش کے بلا کر ایک مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا۔ کربلا اتنی سادہ نہیں ہے، کربلا جزیر کی دماغ میں بھی نہیں آ رہی تھی، کربلا تو حسین ابن علی نے بنائی تھی، کربلا پہلے بھی کر لیا تھا، حسین انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، امت کا گرتا ہوا گراف حسین اپنی نگاہوں کے سامنے سے دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے ملت کا شعور گرتا جا رہا ہے، پوری ملت کا شعور اس قدر نیچے آ گیا ہے کہ یہ امت امیر شام کیا اس کے بیٹے فاسق کو فاسق کو بھی حاکم مان لے گی؟ ہوا یہی جو حسین نے دیکھا تھا، جب فاسق و فاسق بیٹھ گئے ہم انتظار میں تھے حسین کے کوئی موقع ملے تو یزیدیت کو گھیر کے لائے لا ہوگا۔
سامنے آئے گا حسین کا اجالا نکل کے نہیں آئے گا،
سوائے حسین کے کسی کے پاس نہیں تھی. اس لیے کہ حسین بن علی پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے, علی اکبر بنا کے بیٹھے تھے, قاسم بنائے ہوئے تھے, سکینہ پیدا ہو چکی تھی, علی اکبر موجود تھے. اب وقت آ گیا تھا حسین بن علی کو کہ یہ سارے کاروبار کو, اس لیے کہ کردار کی جنگ لڑنے کے لیے نعوذ باللہ ان کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا, ان کردار کو پیش نہیں کر سکتے. کربلا امام حسین کی کربلا اتنی سادہ نہیں ہے, اس لیے کہ امام حسین کا مقابلہ بد کرداروں سے ہو رہا تھا. بد کرداروں سے جنگ لڑنے کے لیے بد کرداروں کو ساتھ لے جا کے نہیں کیا جا سکتا. انصاف لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بے انصاف لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں جایا جا سکتا. آج جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر کوئی حسین کا نام لے کے حسینی ہو سکتا ہے, یہ ہمارا خیال خام ہے. اس لیے کہ حسین کردار کا نام ہے, کردار والے ہی حسین کے ساتھ آ سکتے ہیں, بد کردار لوگ حسین کے ساتھ آ ہی نہیں سکتے. صرف نماز پڑھنے والے حسین کے ساتھ نہیں آ سکتے, صرف اللہ کو یاد رکھنے والے نہیں بلکہ اللہ ہی کو یاد رکھنے والے کربلا آ سکتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں, دوسروں کو بھی مانتے ہیں تو کربلا نہیں آ سکتے. کربلا اتنی خالص ہے کہ ہر کسی کو آنے کی گنجائش نہیں ہے کربلا میں. حسین ابن علی کے ساتھ مشہور ہونے کے لیے محبت خدا کو اپنے دل میں جگہ دینی پڑتی ہے. جناب زینب اگر حامل ذات کا نام نہ ہوتا تو کربلا میں امام حسین کیوں ساتھ لے کے آتے؟ ہر خاتون کو ساتھ نہیں لایا جاتا. جس طرح سے مباہلے میں رسول اکرم ہر کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے, مباہلہ میں جب نساؤنا کی منزل آئی تو صرف فاطمہ آئی, جب انفسنا کی منزل آئی تو صرف علی آئے. اس لیے کہ یہ امام ہر ایک کے آنے کا نہیں ہے, ہر مسلمان آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو مل جائے وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال و غنیمت تو نہیں ہے. اتنی سادہ نہیں ہے کربلا کہ ہر نیک آدمی, ہر باپ لاپ, ہر خدا کو ماننے والے نہیں, خدا سے اس درجہ محبت کرنے والے, عشق کی اس بلندیوں پہ پہنچنے والے کہ اگر وقت آ جائے تو ہر چیز کو جب خدا کرنے کی طاقت ان کے اندر پائی جاتی ہے. اتنا حوصلہ پایا جاتا ہے کہ جگر کے ٹکڑوں کی لاشوں کو ہاتھوں پہ اٹھانے کا جذبہ ہو تو کربلا ہو, اگر توپوں کو روکنے کا سلیقہ ہو تو کربلا ہو, آگ پہ گرنے کا حوصلہ ہے تو کربلا ہو, تیروں پہ چلنے کا حوصلہ ہو تو کربلا ہو. کربلا آنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے مجاہد کا لاشا اٹھانا پڑے گا. کربلا آنے کا مطلب یہ ہے ایک کریئر جوان کے سینے سے بچی کا پھل کھینچنا پڑے گا. کربلا اس لیے کہ کربلا میں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی تھی, کربلا میں خلعت نہیں تقسیم ہو رہی تھی, کربلا میں دولت نہیں بٹ رہی تھی, کربلا میں موت کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا. اور امام حسین نے اپنے انصار کو اس منزل تک پہنچایا تھا. اس مقام امتحان گاہ میں حسین تنہا نہیں آئے تھے, سرور کائنات پانچ لوگوں کے ساتھ آئے تھے, حسین 72 کو لے کے آئے. جتنی طاقت حسین نے جمع کی ہے تاریخ بشریت میں، اتنا بڑا مجمع اللہ والوں کا نہ کبھی جمع ہوا تھا، اب اگر جمع ہوگا تو بس شاید حضرت حجت جمع کر سکے، ورنہ تاریخ بشریت و آدمیت میں اتنا بڑا مجمع 72 کا نہیں جمع ہوا تھا. اگر 72 جمع ہو جائے تو امام حسین کا قیام پوری تقدیر بدل سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام اگر 5 ہو جاتے تو کافی تھا، 18 بنی ہاشم کافی تھے، مدینے سے جتنے لوگ لے کے چلے تھے حسین کافی تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، سب موجود تھے، جوان بھی تھے. امام حسین اتنا گلدستہ لے کے آئے تھے کہ وہ گلدستہ کافی تھا خوشبو پھیلانے کے لیے، عالم کو معطر کرنے کے لیے کافی تھا. میں کہتا ہوں حسین اتنے شمع جمع کیے کہ اس قدر روشنی پیدا ہوئی کہ قیامت تک روشنی باقی ہے. آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. آج دین کے احیاء کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے عزیزان گرامی، کہ دین مبین اسلام کو کیسے زندہ کیا جائے. کربلا کو زندہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قوم اگر پکارے گی تو قوم کی عزت میں اضافہ ہوگا، قوم اگر پکارے گی تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوگا، امام حسین کی شان میں نہیں اضافہ ہوگا. قومیں اگر بیدار ہوگی تو قوموں کا فائدہ ہوگا. یہ اب وقت آ چکا ہے کہ قومیں بیدار ہو رہی ہیں. وقت نہیں عزیزان گرامی، لیکن یہی وہ موقع ہیں جب ہمیں بیدار ہونے کے لیے یہ راتیں اثر انداز ہوتی ہے. بولنے کے لیے تو اور بھی وقت ہے، پورا سال ہے، لیکن یہ ایام جو انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں کربلا کی وجہ سے، وہ اور کسی دن میں وہ تاثیر نہیں ہے. غموں کی وہ تاثیر، کربلا کی تاثیر انسانی ذہنوں کو بیدار کر دیتی ہے. آج کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں آواز نہیں آ رہی ہے حسین کی؟ یا حسین کی آواز سدائے عالم میں گونج رہی ہے. اسی لیے تو میں نے کہا یہ معمولی انقلاب نہ تھا، یہ بیداری تشیع کا انقلاب تھا، احیاء دین کا انقلاب تھا. اس انقلاب نے دبی ہوئے افکار تشیع کو زندہ کر دیا. امیر المومنین کے افکار جو بخاری میں سنا دیے گئے تھے، ترمذی میں سنا دیے گئے تھے، اور ابن طاووس میں سنا دیے گئے تھے، مسند ابن حنبل میں دبا دیے گئے تھے، اسے ایسے زندہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں افکار امیر المومنین کا عروج دیکھا گیا. انقلاب کی برکتیں یہ ہوئی کہ افکار امیر المومنین دنیا کے سامنے آئے. ہے کوئی جو اب صحیح پہ سچا دیا کا جواب لا سکے؟ ہے کوئی جو آج میں جو بنا کا جواب پیش کر سکے؟ ہے کوئی جو افکار تشیع کا جواب پیش کر سکے؟ آپ کی تعداد 32 سال پہلے حیدرآباد کے شیعوں کی تعداد بڑی سمجھی جاتی تھی، 32 سال پہلے ایران میں آنے والے انقلاب سے پہلے جب پوری دنیا کے شیعوں کا سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت شیعہ رہتے ہیں، لیکن آج صرف ایک نظریہ میں 50 لاکھ شیعہ ہو گئے. یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس لیے کہ اس سے تمہاری گئے، تم گھٹ گئے، وہ بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے قدردانی نہیں کی اس انقلاب کی. انقلاب کی قدردانی کا مطلب خمینی صاحب کے ہاتھ چومنا نہیں تھا. وہ افکار جو انہوں نے زندہ کیا تھا، وہ کتابیں جو چھپنے سے محروم ہو گئی تھی، شاہ کے زمانے میں ہمتی نسخوں کا جہاز جرمن کی طرف جا رہا تھا، فرانس کی طرف جا رہا تھا، برطانیہ کی طرف اڑ رہے تھے، جب میرا سے تشیع اڑ رہا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا جو میرا سے تشیع کو زندہ کر سکے. تب کے افکار چھپے ہیں تو جماعت اسلامی تشیع کی طرف آ گئی. اسی حدیث کے رلا کی سرزمین پر جماعت اسلامی نے شہید متحدے کی 35 کتابوں کا ترجمہ کیا. 35 آپ کے شہر میں کتنے کتابوں کا ترجمہ ہوا؟ ظلم کیا ہے. ایران میں کچھ نہیں ہے امریکہ کے مقابلے میں. امریکہ کے ڈک کا ایک ڈالر ایران کے ہزار تمام سے بھی زیادہ ہے. ایک ڈالر 1200 تمام میں. ایران کے پاس دولت نہیں ہے لیکن فکر کی سلامت اتنی بڑی ہے کہ جس دل کے مقابلے میں نہ ہویت آپ کا مقابلہ کر رہی ہے, کیونکہ یہ دولت اسلحوں کا نہیں ہے, صحافتی جنگ چل رہی ہے, افکار کی جنگ چل رہی ہے, نظریات کی جنگ چل رہی ہے. افکار کی جنگ میں, افکار کی جنگ میں آج جو ہوں تھا کہ انگریز کو, آج جو ہوں تھا برطانیہ کی یونیورسٹیوں کو, آج جو ہوں تھا امریکہ کی یونیورسٹی کو, کہ ہمارے سامنے کوئی آگے نہیں ہے. تو آج یہاں کا بچہ بچہ قرآن کی زبان میں بولنے لگا, ایک حافظ نہیں ایک دس لاکھ حافظ قرآن کا قافلہ تیار ہو گیا. افکار کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا, نظریات کی دنیا میں تجربہ بن گیا. وہ قوم جس کو خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا, جس کے پاس ایک خاطر نہیں تھا, آج 10 لاکھ. اسی لیے آج سب ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں ہے جب ظلم ٹوٹ جائے گا. اس وقت معلوم ہوگا کہ ظالموں پہ تکیا کرنے والے, ڈالر اور یورو پہ تکیا کرنے والے, ڈالر کا گراف اتنا گرے گا برطانیہ والے بھی مانگے گی, یورپ کی دنیا بھی مانگے گی, اور ہیلر ایک رات کا خزانہ جب کھلے گا, جب بیت المال کی طاقت معلوم ہوگی, اس وقت معلوم ہوگا کہ نام چلی کا در کیا ہے. اس وقت معلوم ہوگا, اس وقت معلوم ہوگا جب بیت المال کے خزانے کھلیں گے, اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم دنیا کو خیرات بانٹیں گے. آج شیعہ دنیا کا اگر حکومت جمع کیا جائے تو کروڑوں کی شکل میں جائے گا. آج آج برطانیہ میں تشہیروں کی لہر دوڑ رہی ہے, آج امریکہ کے اندر تشہیروں کی لہر دوڑ رہی ہے. 32 سال پہلے انڈونیشیا کی سرزمین پر ایک شیعہ نہیں تھا, آج 50,000 سے زیادہ ہو گئے. چائنا کی سرزمین پر ایک شیعہ نہیں تھا, آج چائنا کی سرزمین سے 100 عوامے نکل رہے ہیں, 100 عوامے سے زیادہ صرف چائنا کی سرزمین پر. 50 سال ہمارے تھے صرف جاپان کی سرزمین پر, وہاں پر جہاں تشہیروں کا نام نہیں تھا, وہاں وہاں پر کینیا میں, یوگانڈا میں, مصر میں شیعہ تنظیم بن چکی ہے. آج دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے کل تم بول اٹھا. آج سری لنکا سے شیعہ بول رہی ہے, آج فلپین سے تشہیر بول رہا ہے. تم کیا بول کر رہے تھے؟ تم روز شہزادی پہ احسان کر رہے تھے, کہہ رہے تھے شہزادی پر ہم احسان کرتے ہیں, ہماری وجہ سے حیدرآباد کی وجہ سے حسین کا نام باقی ہے, ہمارے خاندان کی وجہ سے آزادانی زندہ ہے, ہم ہیں جن کی وجہ سے آزادانی زندہ ہے, تمہاری وجہ سے نہیں, آزادانی کی وجہ سے تم زندہ ہو, حسین کی وجہ سے تم زندہ ہو. اور اگر تم حسین کی قدر نہیں کرو گے, آزادانی کی قدر نہیں کرو گے, تو تمہارے سامنے سے میراث چلی جائے گی. جب تشیع احیا ہو رہا تھا, ہم اس وقت سے لے کے آج تک حیدرآباد کی سرزمین پر کسی ایک شخص کو متاثر نہ کر سکے, جبکہ دنیا لاکھوں کی شکل میں متاثر ہو رہی تھی. جہاں جہاں تم کو دیکھ کے لوگ شیعہ نہیں ہوئے, شیعوں کو دیکھ کے, ہم کو دیکھ کے, مجھے دیکھ کے لوگ شیعہ نہیں ہوئے, اس لیے کہ جہاں ہم کو دیکھا لوگوں نے کہا ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے, ایسے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے, بات کرو تو گالی دیتے ہیں, سلام کرو تو تماشے مارتے ہیں, ان کو کتاب دو تو کتاب چھین کے تماشے لگاتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دو تو یہ پیغام کو بدل دیتے ہیں. وہ تصویریں جس کو دیکھ کر لوگ سلوار بھیجتے ہیں, تم اس تصویروں کو نکال کر پھاڑ دیتے ہو, تم ان تصویروں کو پھاڑ دیتے ہو, تو تمہاری قسمت میں یہی مردہ کھانچے ڈالی ہے تمہاری قسمت کے لیے, اس لیے کہ وہ نورانی چہرے سے تم محروم ہو رہے ہو. ان چہرانی جب انقلاب آیا تھا تو پوری دنیا اپنے آپ اگا رہا تھا, جب ہمیں کا مذہب ہے تو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں. برطانیہ کہہ رہا تھا جو ان کا مذہب ہے وہی ہمیں چاہیے, لبنان کی سرزمین کہہ رہی تھی یہی جو ان کا مذہب ہے وہ ہمارا مذہب ہے. اللہ اکبر. امام حسین کو بعض جیسے ناصروں کی ضرورت ہے, ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عباس کو جو امام حسین ساتھ لے کے آئے تھے, طاقت کی وجہ سے نہیں, شجاعت کی وجہ سے نہیں, کردار کی وجہ سے. اس لیے کہ جس لشکر میں وقت میں جس لشکر میں حبیب ابن مظاہر ہو, جس لشکر میں حافظ کل قرآن بریل حمدانی ہو, جس لشکر میں فقیحان اصل ہو, علماء جلیل القدر ہو, اس لشکر میں علمدار کس کو بنایا جائے گا؟ اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہماری موجودگی میں علم عباس کے حوالے کیوں کیا گیا. سب نے کہا ہے کہ آقا ہمیں عباس کی دعوت قبول ہے. اور جب علم کی بات آئی ہے تو ہم اس کو اللہ گرامی, یہ علم وہ ہے کہ جب دین پہ آفت آتی ہے تو علم لے کے میدانوں میں نکل جاتے ہیں. یہ علم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ دین کی ضرورت کچھ کی بات آئے تو اسے لے کر باہر نکل جائے. ہمارے گھروں میں علم بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ بحرین میں ہماری لاشیں گر رہی ہیں, ہماری امام بہنوں کے ساتھ اس متے روٹی جا رہی ہیں, لیکن ہمارا علم بیٹھا ہوا ہے. یہ علم اس وقت اٹھایا, اس وقت اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ لے کے میدان جنگ میں آنے کی ضرورت ہے. کم سے کم گورنر کی حوض تک پہنچ کے رہو کہ ہم علم لے کے آزاد آ رہے ہیں, ناموں سے تشجع کو ہم محبوب رکھنے کے لیے آئے ہیں. جب لاشیں گر رہی علم نہیں اٹھا, جب میتیں اٹھ رہی ہیں علم, ہماری مسجدوں میں آگ لگ گئی, قرآن مجید جلا دیا گیا, حسینیاں جلائے جا رہے ہیں, ناموس کی عزت اٹھ رہی ہے, بے بس لوگ مر رہے ہیں, لیکن ہمارا علم نہیں اٹھ رہا ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ علم ہو تو علمدار بھی ہو. علم ہے لیکن کوئی علمدار نہیں ہے, اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ علم بٹھانے کے لیے نہیں, اٹھانے کے لیے ہے. یہ علم لے کے آگے بڑھو. میں اکثر کہتا ہوں عزیزان گرامی, توہین علم نہ کرو. تم علم کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھ جاتے ہو, اس لیے کہ تم پیچھے چلنا نہیں چاہتے, آگے بڑھ جانا چاہتے ہو. تم اٹھانا نہیں چاہتے, بٹھانا چاہتے ہو. تم کو دھریلے کے سائے میں رہنا نہیں آتا, اس علم کے سائے میں جینا نہیں آتا. علم جو اتحاد کا سبب ہے, تم نے اسے انتشار کا سبب بنا دیا. بکھری ہوئی قوموں کو جمع کرنے کے لیے علم اٹھایا جاتا ہے. مکے میں جب قافلہ دور ہو جاتا ہے تو علم بلند کیا جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے لوگ علم کو دیکھ کے چلے آئے. یعنی یہ اتحاد کی علامت ہے, یہ علامت ہے. علم ایک اتحاد کی علامت ہے, ایک قوت کی علامت ہے, ایک ایسی علامت ہے جس کے پیچھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے. حرکت کا نام ہے, لیکن ہم نے اسے لپٹ کے برکت کا نام بنا دیا. ہم اسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں, دینا نہیں چاہتے. ہم نے ہمیشہ ہمیں حسین سے لینا, کربلا دینا سکھاتی ہے. ہم کربلا سے لینا سیکھے ہیں. کربلا دینا سکھاتی ہے. کربلا بھوکوں کو کھانا پلانا سکھاتی ہے, پیاسوں کو پانی پلانا سکھاتی ہے, دشمنوں کو سیراب کرتی ہے کربلا. کتنی مرتبہ میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے, تشنا لب دل کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے, داد احسان کی ملتی تو شرم آتے تھے, دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشتے انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. وہ حسین جس نے دشمنوں کا سیراب کر دیا. آج حسین کے بچے ادتش کی سدائیں بلند کر رہے ہیں. تب حسین نے کہا, باپ کیا سبیل آب ہو سکتی ہے کہ سکینہ کی پیاس بجھ جائے. ہم میں سے کوئی ہوتا اور تین دن کا بھوکا سیراب ہو جاتا, اس وقت مشق سکینہ تو بھرتا, لیکن عباس نے پہلے مشق سکینہ تو بھرا اور اس کے بعد پانی کی طرف دیکھ کر کہا, اے پانی میں تجھے کیسے منہ لگاؤ, جس لیے کہ سکینہ کے ہاتھ خوش ہے. علی الحسن پیاسا ہے, یہ کردار کی بلندی ہے جس کا مظاہرہ عباس کر رہے ہیں کہ جب تک چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں میرا آقا حسین پیاسا ہے, میں پانی پی لوں بچے پیاسے رہتا ہے. یہ کردار کہاں, ہمارا کردار کہاں. हमारे सामने जब खाना लाया जाता है तो हम पहले खुद खींचते हैं, पानी लाया जाता है तो हम खींचते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको हुसैन से कोई सरोकार नहीं है, हमने अब्बास से कुछ भी नहीं सीखा, हमने अब्बास से यही तो सीखा है। अजीजाने गिरामी, वो शिमला की जरूरत थी कि बच्चों को देख पानी बना दिया करते थे, फरात का पानी नजर उछल रहा था। हुसैन के बच्चे कैसे थे, वो कौन लोग थे? वो काफिर नहीं मुसलमान थे, वो दीन के नाम पर हुसैन पे पानी बंद किए हुए थे, वो अपने को मुसलमान समझ रहे थे। नऊज़ बिल्लाह, मामा हुसैन को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने को दीनदार समझ रहे थे, हुसैन को दीन वाला मानने के लिए तैयार न थे। हुसैन पे तुम्हारी नजरों में हुसैन खतरनाक रहे तो 6 महीने वाले ने क्या दिया है, ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। सकीना कैसी है, मोहम्मद बाबर कैसे है, अली और फातिमा की औलादें कैसी है। बच्चे अल्लाह की सजाएं बुलंद कर रहे थे, उधर से मश्क सकीना आ रहा था, मश्क लिए अब्बास ने अपने बालों से मश्क फेर दिया, लेकिन उन बालों पर तलवार चली। वाह ऐसा हुआ कि दाना भरसू बना हुआ, एक वार ऐसा आया एक दाना भरसू बना हुआ, जमी के बालों कलम हो गए, लेकिन मरकज सकीना, मरकज सकीना को पहचान पहुंचाने की आरजू तमाम न हुई, बल्कि मश्क सकीना को कहने से करीब कर रहे हैं। बच्चों को अलम नजर आने लगा, क्या मश्क सकीना आ रही है, लेकिन जब बालू कलम हुए सनसनाहट गुरु ने असर पे लगा था, मश्क सकीना पे परवस्त हुआ, पानी बह गया, पानी न बह रहा था बल्कि अब्बास के दिल से खून का चश्मा उमड़ रहा था। मश्क सकीना खाली हुई तो रोने का रूप बदल दिया कि चेहरा कैसे दिखाए उन बच्चों को जो इंतजार कर रहे हैं। बच्चे प्यार से तड़प रहे थे, यहां पानी बह रहा था, और अब्बास ने अपना रूप बदल दिया। हुसैन इब्ने अली को आखिरी सलाम किया, सर पे गुरु लगा तो घोड़े पे संभल न सके। यही वो मौके है जहां कहा जाता है कि करबला के मैदान में शहादत की एक खसूसियत है, अब्बास की खसूसियत ये है, बालों कलम मोड़ के सर पे बोल लगा तो ऐसे घोड़े जमीन पर आए कि सीने के भर जमीन पे लौटे। बालों का सहारा है, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگارا ملت مظلوم کی نصرت فرما، پروردگارا بیداری اسلامی کی لہر کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگارا مریضوں کا شفایاب فرما، حج و زیارات کے مستحقین کو بار بار مشرف فرما، ہمارے دلوں میں نور وحی اور نور وحی اور محبت اہل بیت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، پروردگار ہمارے دلوں میں جذبہ حیدری عطا فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناظرین میں شمار فرما، حکمت و سورہ ہم سے حاضرین کے مرحومین تمام ارواح عالم اموات مسلمین اموات مومنین بالخصوص جعفر علی مسلم صاحب کی حیثیت واحد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم